قالوا انہوں نے کہا ادعو لنا آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، آپ پوچھ کر بتائیے ربکا اپنے رب سے، کیا یبین لنا ما ہیا کہ وہ اچھی طرح بتائے کہ کیسی گائے، یہ کیسی کی اس کا سوال کیوں آیا، کیونکہ کرنا جو نہیں چاہتے تھے، جو کسی دین کے حکم پر عمل کرنا چاہے اس کو جب پتہ چلتا ہے تو جیسے سمجھ میں آتا ہے کر لیتا ہے، جو کیسی کرنے لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کرنا نہیں چاہتا جیسے بنی اسرائیل نے کیا. قال انہ یقول، اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، ان کے سوالوں کے جواب دیتے چلے گئے تاکہ یہ خود گھیرے میں آ جائیں. انہ یقول انہا بقرۃ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہے، لا فارض، بوڑھی نہیں ہے، بہت بوڑھی نہیں، ولا بکر، نہ ہی وہ جوان ہے، بہت بچیا بھی نہیں، الڑ بھی نہیں، ہمارا نمبئی نزالک، اس کے درمیان درمیان ہے، درمیانی عمر کی ہے. ففعلوا ما تؤمرون، کر لو جو حکم دیے جا رہے ہو، کر جاؤ، بس کر لو، ایک گائے ذبح کرو، لیکن مرضی جو نہیں تھی، اس لیے پھر سوال. قال ادعو لنا ربک یبین لنا، اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ، اچھی طرح بتائے ہم کو، ما لونو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا، ہم کو سمجھ نہیں آ رہی، رنگ بتاؤ. کالا انہ یقول، اب آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے ایک باوقار انداز، کہ ایک شخص مذاق اڑانے پر بھی تلا ہوا تو دوسرا شخص اس بات کو سمجھ کر اگنور کر دے اور اپنی بات بتاتا چلا جائے. کیونکہ جب آپ بعض اوقات تبلیغ کریں گے دین کی تو لوگ آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے یا اڑانا چاہیں گے، تو ایسے میں ان کو موقع نہ دیجیے. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھ کر آگے اور فرمایا کہ ایک زرد رنگ کی، چمکتے پیلے رنگ کی گائے ہو، فاخر لونہا، چمکتا ہو رنگ اس کا، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے، دیکھتے ہی دل کھل اٹھے. قالوا لنا، پھر کہنے لگے آپ ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ ہمیں بیان کر دے، ما ہیا، کیسی ہو وہ، ابھی بھی ما ہیا باقی ہے. ان البقرۃ تشابہ علیہم، گائے تو ہمارے اوپر متشابہ ہوگی، ہم کو نہیں سمجھ آئی کہ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالی، بات سمجھ کی نہیں تھی، بات دل کی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات عقل سے ایک انسان ایک چیز کو مان بھی جاتا ہے جب تک دل نہیں مانتا. کہتے نا کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جب ایک چیز پر دل کنونس ہو جاتا ہے، دل مان جاتا ہے، پھر کسی کی حجت، کسی کا اعتراض اور کسی کی طرف سے کوئی بات کچھ بھی نقصان نہیں دیتی. اور ساتھ ہی جو یہ کہا ہوا اِنَّا انشاء اللہ لمحتدون، اور یقیناً ہم انشاء اللہ ضرور پا لیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اگر یہ لوگ انشاء اللہ نہ کہتے تو قیامت تک نہ پا سکتے. تو انشاء اللہ وعدہ کرتے وقت کہنا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم پورا نہیں کریں گے، اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد ہو جائے. یہ بھی ایک طرح سے انڈائریکٹلی ایک دعا ہے کہ اللہ تو توفیق دے کہ اس کو پورا کر سکے. یہ نہیں کہ جو کام ہم نہ کرنا چاہے اس کو کہہ دیں انشاءاللہ تاکہ ٹل جائے کوئی. اِنَّا انشاءاللہ اللہ لمحتدون، قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام پھر جواب لے کے آگئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے انہا بقرۃ لا ذلول، ایسی گائے ہو کہ جو کام کر کر کے تھک نہ چکی ہو، پست نہ ہو، نرم نہ ہو، ڈھیلی نہ پڑ چکی ہو. تسیر الارض، کہ زمین میں ہل چلاتی، ہل چلانے والی نہ ہو. ولا تسکل ہرس، نہ اس سے کھیتی کو سیراب کرنے کا کام لیا گیا ہو، یعنی بالکل تر و تازہ پلی ہوئی گائے. مسلمت، صحیح سلامت ہو، کوئی عیب نہ ہو اس میں، کوئی دانت نہ ٹوٹا ہو، کوئی ہڈی نہ ٹوٹی ہو، کوئی زخم نہ ہو جسم پر، کوئی ایسی چیز نہ ہو. لا شیعت فیہا، کوئی داغ نہ ہو اس میں. شیعہ یہاں سنی کے اپوزٹ نہیں ہے، یہ عین کے بغیر ہے، شیعتن داغ دھبا، یعنی گائے کا رنگ بالکل ایک جیسا ہو، اس میں کوئی دوسرا رنگ شامل نہ ہو. قال الان جئت بالحق، اب کوئی سوال باقی نہ رہا، اب کیا سوال کرتے. کہنے لگے اب لایا ہے تو حق، اب ہمیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. فذبحوها، تو آخر انہوں نے اس کو ذبح کر لی. کہتے کہ بہت مہنگے داموں ملی. تاریخی روایت ایک میں آتا ہے کہ ایک جگہ ان کو یہ گائے ملی، لیکن گائے دینے والے نے یہ شرط عائد کی کہ میں اس کی قیمت یہ لگاؤں گا کہ گائے ذبح ہوگی اور اس کی کھال میں جتنی اشرفیاں آئیں گی وہ مجھ کو ملیں گی تو میں گائے دوں گا. تو بالآخر انہیں اتنی بڑی قیمت ادا کر کے وہ گائے لینا پڑی. وما کادو یفعلون، اور وہ کرتے دکھائی نہ دیتے تھے، کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، کرنے والے نہ تھے، لیکن بالآخر چونکہ گائے مل گئی تب ان کو کرنی پڑی. اب اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک حکم اللہ کا جب ہمیں پتا چل جائے تو سیدھے سے اس پہ عمل کر لیں، اس پہ بہت زیادہ کوشچننگ نہ کریں، کیونکہ بہت زیادہ سوال کرنے سے دین مشکل ہو جاتا ہے اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ انسان اس پہ عمل نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے لا تشددوا علی انفسکم فیشدد علیکم، اپنے اوپر شدت نہ کرو، سختی نہ کرو ورنہ تم پر سختی کی جائے گی. شدت نہ برتو کہ کیا ایسے ایسے سوال مت کرو، ایسی نیند میخ مت نکالو، ایسی حجت بازی مت کرو کہ جس کی وجہ سے ایسے گھیرے میں آ جاؤ کہ عمل ہو ہی نہ سکے. دین میں بہت زیادہ سوال کرنا دین کو مشکل بنا دیتا ہے. بہت زیادہ شوشے نکالنا، منہ شگافیاں کرنا، فرضی سوال ایجاد کرنا حالات کو مشکل کر دیتا ہے. اس کے بارے میں، کثرت سوال کی ممانعت کے بارے میں آگے ایک اور آیت بھی آئے گی، وہاں مزید وضاحت بھی ہوگی. فی الحال اتنا ہی اس پر تبصرہ کافی ہے. بات یہ ہے کہ دین بہت سادہ سا، سمپل سا دین ہے جس پر بہت زیادہ عقلی منہ شگافیوں نے اور سوالوں نے اس کو بوجھل بنا دیا ہے. مثال کے طور پر وضو کرنا کہیں بھی کر لیں، آپ واش روم کے اندر کر لیں، باہر کر لیں، لوٹے سے کر لیں، ٹیپ سے کر لیں، نلکا چلا کے کریں، سمندر سے کریں، دریا میں کریں، نہر میں کریں، کہیں کریں کریں. اب اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ اچھا وضو کرنے کے لیے کون سا طریقہ ہونا چاہیے، کیا زیادہ بہتر ہے، اور ایک عالم اس کو بتائے کہ لوٹا ہونا چاہیے، پھر وہ پوچھے لوٹا کس مٹیریل کا ہونا چاہیے، وہ کہے کہ وہ مٹی کا ہونا چاہیے، پھر وہ پوچھے کہ کس طرف منہ کر کے وضو کرنا چاہیے، وہ اسے کہے قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرنا چاہیے، اچھا پانی کہاں گرانا چاہیے وضو کا، وہ فلاں جگہ گرانا چاہیے. اچھا اس قسم کے سوال کر کے آپ سمپل سے ایک وضو کرنے کے کام کو انتہائی مشکل کر لیں گے اپنے لیے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ صرف لوٹے سے وضو کر سکتے ہو تو آج کے دور میں ہم سب کے لیے کس قدر مشکل ہو جاتا ہے. اچھا پھر یہ سوال کیجیے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا چاہیے گرم سے، میٹھے سے کرنا چاہیے نمکین سے، گدلے سے کرنا چاہیے یا ڈرنکنگ واٹر سے کرنا چاہیے، شربت سے کر سکتے ہیں یا نہیں، کبھی کبھی دودھ بھی کر لیا کرے. ایک وضو کے کام کو کتنا مشکل کر لیا ہم نے. عموماً ہم دین میں اسی طرح کے بال کی کھال اتارتے ہیں اور پھر کر نہیں پاتے. اچھا ہوتا کیا ہے، عموماً ایسے سوال فقہا سے کیے جاتے ہیں. ایک آ رہا ہے کچھ پوچھ رہا ہے، دوسرا کچھ، تیسرا کچھ، چوتھا کچھ، وہ جواب دیتے دیتے جب انہوں نے اس کو مرتب کیا تو بعض چیزیں ایسی آ گئی کہ جو اصل دین کا حصہ ہی نہیں تھی، پھر وہ بھاری بھرکم دین ہو گیا، پھر عمل مشکل ہو گیا. ریئیکشن کیا ہوا کہ لوگوں نے اس سب، ایک آ رہا ہے کچھ پوچھ رہا ہے، دوسرا کچھ، تیسرا کچھ، چوتھا کچھ، وہ جواب دیتے دیتے جب انہوں نے اس کو مرتب کیا تو بعض چیزیں ایسی آ گئی کہ جو اصل دین کا حصہ ہی نہیں تھی، پھر وہ بھاری بھرکم دین ہو گیا، پھر عمل مشکل ہو گیا. ریئیکشن کیا ہوا کہ لوگوں نے اس سب کو ایک طرف پھینک دیا جس میں اصل بھی چلی گئی. آپ دیکھیں مثلاً آپ کے پاس کچھ ضروری کاغذ ہیں، مثلاً ایک ضروری کاغذ ہے، اور اس طرح بہت سے آپ کے یہاں کوئسچنز آتے ہیں، اگر میں یہ سارے اکٹھے کر دوں اور بظاہر دیکھوں کہ اچھا یہ تو لگتا ہے غیر ضروری، تو کرنا کیا ہوگا کہ جو ضروری چیزیں ان کو ایک طرف کیا جائے، جو غیر ضروری ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے تاکہ ضرورت کے وقت ضروری چیز استعمال ہو سکے. اگر آپ گھر میں کوئی چیز کوڑے کی ٹوکری میں پھینکے ہی نہ تو آپ کا پورا گھر کیا بن جائے گا؟ ڈسٹ بن بن جائے گا، کوڑے کا ڈھیر بن جائے گا. تو ہمیشہ آسان زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے کہ زائد از ضرورت چیزوں کو اپنے سے دور کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کا حسن اور خوبی یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کی غرض نہیں، بیکار فضول میں. اور یہاں پر خاص طور پر دین میں منہ شگافیاں، اس کو آپ ٹائٹل دے سکتے. پہلا کیا تھا؟ ہیلا سازیاں. دوسرا کیا ہے؟ منہ شگافیاں، شوشے نکالنا. یہ ہمیشہ دین کو مشکل بھی بناتا ہے اور انسان کے لیے ناممکن بنا دیتا ہے. زیب داستان کی خاطر انسان اگر بات بڑھاتا چلا جائے تو دین میں جتنی بات آپ بڑھائیں گے اتنا دین مشکل ہو جائے گا، اس کو سمپل رہنے دیں. اسی لیے ہم نے یہاں پڑھانے کے لیے جو میتھڈالوجی استعمال کی ہے وہ یہ، ڈائریکٹ ٹیکسٹ پہ آؤ، اس میں سے جو چیز سامنے سامنے نظر آتی اس پہ عمل کر لو. بہت تاویلوں کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ تاویلوں سے ہیلوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور انسان بعض اوقات ایک عمل جو کر سکتا ہے اس کو بھی کر نہیں پاتا. اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ حکم دیا گیا اور وہ ریلکٹنٹ تھے حکم پر عمل کرنے میں، تو اس دوران ایک واقعہ پیش آ گیا. واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص کو جو بہت مالدار تھا، کسی اس کے عزیز رشتہ دار نے اس کے مال کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی دیت بھی وصول کرنے کے لیے اسے قتل کر ڈالا، دوہرا فائدہ اٹھانے کے لیے. ہمارے ہاں بھی اس طرح کے قتل ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایک شخص جو وارث بن سکتا ہے کسی بوڑھے انسان کا، تو وہ جلدی مار دیتا ہے اس کو. اسی لیے شریعت نے ایک اصول بنایا کہ قاتل کے لیے وراثت میں حق ہی نہیں، کہ اگر کوئی شخص کسی قتل کر کے اس کا وارث بننا چاہتا ہے اس کے لیے ہے ہی نہیں، حق ہی نہیں. پھر وہیں سے پتہ کاٹ دیا گیا تاکہ کوئی اس طرح کا اقدام نہ کرے. لیکن عموماً لوگ چوری چھپے کرتے ہیں تاکہ کسی طرح ہم دنیا کا مفاد حاصل کر سکے. بہرحال، وہ اس قتل تم نفسن، جب تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا، ایک جان کو مار ڈالا مال کے لالچ میں، فدارا تم، کہتے اس کا نام عامل تھا. عامل ہوتا نا جیسے عین الف میم لام، تو عامل تھا. فرمایا کہ پھر تم ایک دوسرے پہ الزام تھوپنے لگے. عموماً کیا ہوتا ہے، جب کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کچھ خرابی ہو جاتی ہے، تو کوئی شخص ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس کیا کرتا ہے، اپنا قصور دوسرے پہ دھرتا ہے. قاتل کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے قتل کیا. اس لیے فرمایا فدارا تم فیہا، تم ایک دوسرے پہ الزام دھرنے لگے. اور اللہ نکالنے والا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے. تم کیا چھپا رہے تھے اس وقت؟ یعنی قتل جیسے چھپ کے کیا گیا، اللہ نے اس کو سامنے ظاہر کر دیا. تو یاد رکھیں کہ کوئی جرم، کوئی گناہ انسان کتنے بھی پردوں میں چھپ کے کرے، اللہ سے نہیں چھپ سکتا. ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ نکالنے والا تھا، کھولنے والا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے. بدی خواہ کتنی ہی چھپ کر کی جائے، اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنا چاہے تو اسے کچھ دیر نہیں لگتی. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا اسی موقع پر کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا حکم دیا؟ فقل نضربوہ، تو ہم نے کہا اس کو مارو. کس کو؟ مقتول کو. ادربو مارو ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ مقتول کی طرف. اس مقتول کو لا ولد مقتول کو مارو. کس کے ساتھ مارو؟ ببادہا, اس گائے کے جسم کے بعض حصے کے ساتھ. یعنی گائے ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک حصہ, مثلا بازو یا کوئی چیز کاٹ کے اس ٹکڑے کو گوشت کے کیا کرو؟ مقتول پہ مارو. تو کیا ہوا جب ایسا کیا گیا؟ تو مقتول ایک دم زندہ ہوا اور اس نے اٹھ کے کیا بتایا کہ مجھے فلاں شخص نے مارا ہے, اور اس طرح قاتل کا نام کھل گیا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اللہ نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے. نہیں, قاتل. کذالک یحیی اللہ الموتا, اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو. ویریکم آیاتہ, اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں. کیوں دکھاتا ہے؟ لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو, سمجھ سکو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ بنی اسرائیل کو یہ بتایا گیا کہ جس گائے کے ذبح کرنے سے تم سمجھ رہے تھے کہ تمہاری شامت آ جائے گی, اس گائے کے ذبح کرنے سے ایک مرے ہوئے شخص کو اٹھنا مل گیا. یعنی الٹا فائدہ ہوا اس کو مار کے. اور اسی طرح اور کیا ہوا؟ ایک حقیقت پتا چلی, ان کا عقیدہ آخرت مضبوط کیا گیا جو کہ بہت کمزور ہو چکا تھا. اور وہ کیا؟ کذالک یحیی اللہ الموتا, ایسے ہی زندہ کر لے گا اللہ مردوں کو, یہ کر لیتا ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم, پیچھے گزر چکا ہے. بنی اسرائیل کے 70 لوگ جو کوہ طور پہ مر گئے تھے, جا کے ان کو کیا کیا؟ ان کی موت کے بعد اٹھایا. یہاں ایک دوسرا واقعہ دکھایا کہ مرنے کے بعد اگر کسی کو جی اٹھایا جا سکتا ہے دنیا میں, تو قیامت میں آخر کیوں نہیں؟ تیسری چیز کیا تھی؟ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. کس لیے دکھاتا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم عقل سے کام لو, تم بات کو سمجھ جاؤ. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کہ انسان جب دین کے کسی حکم پر عمل کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے نتیجے میں اسے کوئی نقصان ہی ہو, اسے فائدہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی جو کنکلوژن ہے وہ بڑا زبردست ہے. انسان حجت بازیاں کرتا ہے, کٹ حجتیاں کرتا ہے, کس وقت جب دین کا حکم ماننا نہیں چاہتا. ماننا کیوں نہیں چاہتا؟ اسے لگتا ہے کہ جیسے وہ مان کر اسے کچھ نقصان ہو جائے گا, ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ دیکھو, نقصان نہیں ہوتا, فائدہ ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات اللہ کا حکم ماننے سے کہیں بڑا فائدہ ہو جاتا ہے, جیسے بنی اسرائیل کو ہو گیا. جب انہوں نے حکم مانا تو انہیں ایک ایسے مصیبت سے نکلنے کا راستہ ملا کہ مقتول کے قاتل کا پتہ چل گیا, ورنہ ہر شخص دوسرے پہ شک کر رہا تھا, شاید اس نے کیا, شاید اس نے کیا, شاید اس نے کیا. یعنی ایک اضطراب, پریشانی, پشیمانی ختم ہو گئی. یاد رکھیں, دین کے معاملے میں جب ہم اللہ کی نافرمانی پر تلے ہوتے ہیں تو ایک تو وہ نافرمانی کرنے کی کسک ہمارے دل میں ہوتی ہے, دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کی نافرمانی کر کے کئی نقصان سامنے آتے ہیں, تیسرا یہ کہ انسان بزدل ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کے حکم پر عمل کرنا بہادر لوگوں کا کام ہے. جو شخص اس بہادری کا ثبوت دیتا ہے اس کا دل اور مضبوط ہو جاتا ہے, اسے دنیا والوں کو فیس کرنے کا, دنیا کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں. اور جو تاویلوں کے ذریعے اللہ کا حکم ٹال دیں, پھر کیا ہوتا ہے ان کے لیے؟ انہیں حوصلہ نہیں رہتا کہ وہ اللہ کی کوئی بات کبھی مان بھی سکیں. لکھتی ہے, میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا جسے سوچ کر میں کچھ پریشان ہوں, کہ کل میرے ساتھ دھوکہ کر دیا اور میرا نقصان ہو گیا. ایک دن پہلے میں اسی جگہ پر کھڑی تھی تو غوث اعظم کے لیے چندہ مانگنے آیا, تو میں نے یہ سوچ کر نہیں دیا کہ اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے. جب دوسرے دن اسی جگہ میرا نقصان ہوا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ نہ ماننے کی وجہ سے تو کہیں ایسا نہیں ہوا, یعنی غوث اعظم کو نہ ماننے کی وجہ سے تو کہیں ایسا نہیں ہوا. اصل میں جب انسان اللہ کے دین کی کوئی بات ماننے لگتا ہے تو شیطان ضرور وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ غوث اعظم کے نام پر کچھ دینا درست ہے یا نہیں، یہ میں خود سے کچھ فتویٰ نہیں دوں گی، آگے قرآن میں آپ پڑھیں گے کہ جو چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی جائے یا صدقہ کی جائے تو وہ اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں قبول نہیں، کیونکہ اس میں اللہ کا نام نہیں کسی اور کی خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا، ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی الا اللہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا بس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، کوئی اور ہی، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب بھی ہم کوئی صدقہ کریں یا نماز پڑھیں یا کوئی نیکی کا کام کریں تو صرف اللہ کے لیے، کسی اور کو ساتھ شریک کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے آپ نے اگر نہیں دیا تو گناہ نہیں کیا، اور اگر وہ نقصان وہیں پر ہوا تو آزمائش تھی آپ کی کہ اب بھلا یہ قائم رہتا ہے حق پر یا شیطان کے وسوسے میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تفسیر سے پہلے میں آپ کو ایک دعا یاد کراتی ہوں جو مجلس کے اختتام پہ پڑھنی ہے، اس لیے اپنا فولڈر اسی بلو کارڈ نکال لیجئے، اگر یہ نہ ہو کسی کے پاس تو گرین مارکر ہے وہ نکال لیجئے، اس کے اندر بھی یہ دعا ہوگی، یعنی یہ والا ہو، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے جو بھی آپ کے پاس ہو وہ آپ لے سکتے ہیں، اگر نہ ہو تو آپ ریسپشن سے معلوم کر لیجئے۔ اس سے پہلی دعا ہے جو میں نے آپ کو اس دن ترجمہ بتایا تھا، اس کا ترجمہ پیچھے بھی لکھا ہوا ہے، اے اللہ اس کتاب قرآن میں سے میری زبان جو کچھ پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور فہم عطا کر، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس کے مطابق عمل کروں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں کہلواؤں گی اور آپ اس کو پڑھیں گے۔ اللهم ارزقني التفكر والتدبر، بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعاني، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اچھا، جب میں انٹر ہوئی تھی اس وقت اسماء الحسنہ لگے ہوئے تھے، یہ بھی آپ کو یاد کرنے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں آتا ہے، ان للہ 99 اسماً من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ تو آپ کے فائدے کے لیے آپ کو یاد کروائے جا رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ بعض لوگ صرف سن رہے اور بول نہیں رہے۔ ایک ٹون میں جب یاد کیا جاتا ہے تو یاد کرنے میں سہولت ہو جاتی، صرف اس سہولت کی خاطر اس ورشن میں آپ کو یاد کروایا جا رہا ہے، تاکہ آپ سب اکٹھے جب پڑھیں بھی ان کو تو اس کی خاص فیلنگ آتی ہے، یعنی دل کا احساس زیادہ جاگتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ادا نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ادا بھی کرنا ہے۔ ابھی بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ لوگ جب میں کہلواتی ہوں تو بولتے نہیں ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں جب تک آپ کی زبان اس کو ادا نہیں کرے گی اس وقت تک آپ پڑھ نہیں سکیں گے، آپ کی غلطی نہیں نکلے گی۔ اور اس وقت سب کے ساتھ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو آپ کی تو ساتھ ہی ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ تو تیسری دفعہ درست ہو جائے، کیونکہ جب آپ الگ الگ آپ سے سنا جائے تو آپ جھجکیں گے۔ تو اپنی زبان کو کھولیے، اور ویسے بھی دعا مانگ کر ہی ملے گی نا کچھ، اگر ہم مانگیں گے ہی نہیں، منہ کھولیں گے ہی نہیں، بولیں گے ہی نہیں، اگر ہمیں بولنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہم لینے کے حقدار کہاں سے، ملے کہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نمبر ایک کسی غافل دل کی دعا نہیں سنتا، اور دوسرا یہ کہ جو مانگے نہیں اس کو اس سے ناراض ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, من لم یسأل, جو نہیں سوال کرتا اللہ اللہ سے, یغضب علیہ, اللہ اس سے ناراض ہوتا, غضبناک ہوتا ہے. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر, بما يتلوه لساني من كتابك, والفهم له والمعرفة بمعاني, والنظر في عجائبه, والعمل بذلك ما بقيت, إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقني التفكر والتدبر, بما يتلوه لساني من كتابك, اب اس کو ایک ورشن میں پڑھیں گے, ایک ہی اسٹریچ میں پڑھیں گے. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك, والفهم له والمعرفة بمعاني, والنظر في عجائبه, والعمل بذلك ما بقيت, إنك على كل شيء قدير.